الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين اور ذرا ان سے اس بستی کا حال پوچھو جو دریا کے کنارے پہ واقع تھی جب اس بستی کے رہنے والوں نے سبت کے حکم کی خلاف ورزی کی اور جب سامنے آتی تھی اور جب سبت کا دن نہیں ہوتا تھا تو وہ سامنے نہ آتی تھی ایسا اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈالتے تھے اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کس لیے وعظ و نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو شدید عذاب دینے والا ہے ان منع کرنے والوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ ہم ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ تمہارے رب کے سامنے اپنا عذر پیش کر سکیں اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شاید یہ لوگ برائی سے باز آ جائیں آخرکار جب وہ ان ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے جن کی انہیں تاکید کی گئی تھی تو جو برائی سے منع کرنے والے تھے ہم نے ان کو عذاب سے بچا لیا اور باقی جو ظلم کرنے والے تھے ان کو ہم نے ان کے ظلم اور فسق و فجور کی وجہ سے ایک دکھ دینے والے عذاب کی گرفت میں لے لیا رسوا کرنے والے عذاب کی گرفت میں لے لیا پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا تو ہم نے حکم دیا کہ ذلیل و خوار بندر بن جاؤ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں یہ آیات جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں اور ان کا ترجمہ پیش کیا ہے ان آیات سے دعوت دین کی اہمیت ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے اور دین کی دعوت کا کام نہ کرنے کا جو انجام ہے وہ بھی بڑے واضح طور پر ہمارے سامنے آیا ہے آج کی گفتگو کا موضوع دعوت دین کی اہمیت ہے اس اہمیت کے بیان کرنے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کر دوں کہ دین سے مراد کیا ہے اور پھر اس دین کی دعوت کیا ہے. اس کے بعد میں اس بات کی آپ کے سامنے وضاحت کروں گا کہ دعوت دین کی اہمیت کیا ہے. دین کی تشریح جو ہے وہ مختلف انداز میں کی گئی ہے. اس سب کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ جن عقائد و نظریات معاشی اور معاشرتی، اخلاقی اور تہذیبی، مذہبی یا غیر مذہبی، تمدنی اور سیاسی اقدار اور روایات کے زیر سایہ انسان زندگی بسر کرتا ہے ان کا مجموعہ دین کہلاتا ہے. اور دین محض پوجا پاٹ کو نہیں کہتے بلکہ ہر دین میں اس کے عقائد ہوتے ہیں، اس کے نظریات ہوتے ہیں، اس کی معاشی اور معاشرتی اقدار اور روایات ہوتی ہیں، اس کی اخلاقی اور سیاسی ضابطے ہوتے ہیں اور اس کا اپنا ایک نظام عبادت ہوتا ہے. کوئی نماز پڑھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، کوئی گھنٹی بجا کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، کوئی ہفتے کے دن جو ہے وہ عبادت گاہ میں جا کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، کوئی کسی طریقے سے جو ہے آداب بجا لاتا ہے. تو ہر دین کے اندر جو ہے پورا اس کا ایک طریقہ زندگی ہوتا ہے. اس تاریخ کی روح سے اشتراکیت ایک دین ہے، سوشلزم ایک دین ہے، ہندوازم ایک دین ہے، بدھ مت ایک دین ہے، عیسائیت ایک دین ہے، یہودیت ایک دین ہے، حتیٰ کہ سیکولرزم بھی جو ہے، لادینیت جس کو کہتے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ ایک دین ہے کیونکہ اس کی بھی تمام اقدار اور روایات ہیں جس کے مطابق وہ زندگی بسر کرتے ہیں جو لوگ اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں یا جو سیکولر ریاستیں ہیں اور ان کے جو شہری ہیں. لیکن یہ تمام ادیان جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، قرآن اور دین اسلام ان کو ادیان باطلہ قرار دیتا ہے اور دین حق وہ دین اسلام کو قرار دیتا ہے. اور اسلام ہی حقیقت میں ایک مکمل دین، ایک مکمل ذاتہ حیات، ایک مکمل طریقہ زندگی، ایک مکمل نظام حیات اور دین برحق ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک طریقہ زندگی، نظام حیات صرف اور صرف اسلام ہے. ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، اگر اس دین کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کے مطابق کوئی انسان زندگی بسر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز قبول نہیں فرمائیں گے اور آخرت میں وہ سب سے زیادہ خسارے اور گاٹے میں ہوگا. تو دین کی اس تعریف کے بعد اس دین کی دعوت کیا ہے؟ دعوت دین کا تصور بھی ہمارے ذہن میں بالکل دین کے تصور کی طرح واضح ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا اور ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو مجھے تمام انسانوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے وہ دو قسم کی ہے. ایک عمومی دعوت ہے تمام انسانوں کے لیے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اللہ کی بندگی اور اس کی عبادت کا راستہ اختیار کرو، وہی تمہارا خالق ہے، اسی نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے جو پہلے لوگ تھے ان کا خالق بھی وہی ہے، ان کو بھی پیدا کرنے والا وہی ہے. تو لہذا جو خالق ہے، جو رب ہے، جو مالک ہے، وہ آقا ہے، وہی معبود بھی ہے. اس لیے تمام انبیاء نے اپنی قوموں کے سامنے یہ بات رکھی کہ مالکم من الہ غیر، جس اللہ کو تم رب جانتے ہو، خالق مانتے ہو، وہی اللہ تمہارا الہ اور معبود ہے، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ اور معبود نہیں. تو فرمایا کہ اس رب کی بندگی اور غلامی اختیار کرو، یہ عمومی دعوت ہے تمام انسانوں کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے رکھی. دوسری دعوت ہے خصوصی دعوت، جو لوگ اس دعوت کو قبول کر کے اسلام میں داخل ہو جائیں، اللہ کو مان لیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار کر لیں، قرآن کو اللہ کی کتاب مان لیں، تو ان ایمان لانے والوں کو قرآن جو دعوت دیتا ہے، یہ دعوت کیا ہے؟ یہ دعوت ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، بڑے جامع الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں اس دعوت کو پیش کیا مسلمانوں کے سامنے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اس دین کی دعوت تمہارے لیے یہ ہے، اس دین کا تقاضا تم سے یہ ہے، اس دین کا مطالبہ تم سے یہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافة، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تمہاری زندگی کا کوئی گوشہ اور شعبہ اس دین سے باہر نہیں ہونا چاہیے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور جہاں تم نے اس دین سے باہر قدم رکھا وہ شیطان کی پیروی ہوگی، وہ اس کا اتباع ہوگا، اس کی کوئی گنجائش دین اسلام کے اندر نہیں ہے، اس لیے کہ انہ لکم عدو مبین، کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جماعت اسلامی کے لٹریچر میں دین کی اس دعوت کو اس انداز میں پیش کیا گیا کہ انسانی زندگی کے پورے نظام کو اس کے تمام شعبوں سمیت خدا کی بندگی اور انبیاء علیہ السلام کی ہدایت پر قائم کیا جائے، یہ اس دین کی ایک جامع تعریف ہے۔ یہ دین کا جو تصور ہے اس کے مطابق دین اسلام کو اجزاء میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا، یا دین کی دعوت کو اجزاء میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، بے شک جن لوگوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، اجزاء میں تقسیم کر دیا ہے، فرمایا کہ لست منہم فی شیء، اے نبی آپ سے ان کا کوئی تعلق نہیں، یعنی دین کو تقسیم کرنا اور اس دین کی بنیاد پہ پھر گروہ بندیاں کرنا، تفرقہ ڈالنا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سخت ناپسند فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے جامع تعلیم یہ دی ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، تفرقے اور اختلاف میں مت پڑو، گروہوں میں مت بٹو، باہم مل کر اللہ کی رسی کو، اللہ کے دین کو، پورے کے پورے دین کو، کامل دین کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب دین کا کام کرنے اور دین کی دعوت دینے کے مختلف انداز لوگوں نے اختیار کر لیے ہیں، اور کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ، ہر تنظیم، ہر جماعت، ہر اجتماعیت اپنی جگہ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ حقیقت میں دین کی بہت بڑی خادم ہے، دین کی بہت بڑی خدمت کر رہی ہے۔ مثلا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں ان کا سارا زور اور ساری صلاحیتیں اس پہ صرف ہو رہی ہیں کہ لوگوں کا عقیدہ درست ہو جائے۔ بے شک عقیدہ ایک بنیادی اور اساسی چیز ہے، لیکن عقیدہ پورا دین نہیں ہے، اس کا محض ایک جز ہے۔ کچھ لوگ صرف عبادات پہ زور دے رہے ہیں، کچھ ذکر کے حلقے جو ہے وہ قائم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ تزکیہ نفس کے نام پہ کچھ خاص اوراد و وظائف جو ہیں ان کو صبح شام اور ہر وقت جو ہے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ کسی نے خدمت خلق کو جو ہے وہ دین سمجھ لیا ہے، اور بعض ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو داڑھیوں کے طول و عرض کی بنیاد پہ سمجھتے ہیں کہ پورے کے پورے دین کی جو ہے وہ عمارت قائم ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ کو وہ لوگ بھی مل جائیں گے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر لوگ امین بالجہر کہیں اور رفع یدین کریں اور ہاتھ جو ہے وہ سینے کے اوپر باندھیں تو وہ اس کو دین کی بہت بڑی خدمت سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یہ دین کے اصول اور اس کے عقائد اور اس کی بنیادیں نہیں ہیں، یہ بعض چیزیں فروعات ہیں اور بعض چیزیں اصول ہیں، بعض بنیادیں ہیں، لیکن ان تمام کا مجموعہ جو ہے اس کا نام دین ہے۔ ان میں سے کسی ایک چیز کو لے کر انسان پکڑ کے بیٹھ جائے اور وہ سمجھے کہ وہ دین کی بڑی خدمت کر رہا ہے تو یہ دین کا غلط تصور ہے، یہ دین کا صحیح تصور نہیں ہے۔ مثلا میں آپ کے سامنے قرآن کی روشنی میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک روز ممبر رسول کے پاس کچھ لوگ جمع تھے، ان میں سے ایک نے کہا کہ اسلام لانے کے بعد میرے نزدیک سب سے بڑا عمل حاجیوں کو پانی پلانا ہے، دوسرے نے کہا کہ مسجد حرام کو آباد کرنا بہت بڑا نیکی کا کام ہے، اور تیسرے نے کہا کہ جہاد فی سبیل اللہ ان سب سے افضل عمل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس بحث مباحثے کے اندر ان کی آواز جو ہے وہ بلند ہو رہی ہے، تو آپ نے لوگوں کو ڈانٹا اور فرمایا کہ تم مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آواز بلند کر رہے ہو۔ اس حدیث کے راوی یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی اس گفتگو کے بارے میں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا کہ کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ اب اسلام ایمان ہم لے آئے ہیں تو اب سب سے بڑی خدمت جو ہے یہ ہے کہ آدمی حاجیوں کو پانی پلاتا رہے، اور اسی طریقے سے جو باقی گفتگو تھی وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی. تو راوی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات نازل فرمائی. آیات کیا ہیں؟ سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ. کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا اس انسان کی طرح کا عمل ہو سکتا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے؟ لا یستوون عند اللہ، یہ سب برابر نہیں ہو سکتے ہیں. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا جو تصور واضح کیا ہے وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ایمان باللہ کا ذکر کیا، اس کے بعد ایمان بالآخرہ کا ذکر کیا. اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان، اس کے اندر تمام عقائد اور ایمانیات اور ایمان کے جتنے ارکان ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر شامل ہو گئے. اس لیے کہ دین کی اساس اور بنیاد ایمان ہے، ارکان ایمان ہے، عقیدہ توحید ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دین کے تمام احکامات میں، تمام فرائض میں جو سب سے چوٹی کا عمل ہے جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر کیا ہے. تو اس دین کی جامع تعریف سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اس دین کی اساس اور بنیاد عقیدہ توحید ایمان باللہ ہے، اور اس دین کے ماننے والوں کا ہدف آخرت کی تیاری ہے، اور اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جدوجہد کرنا جو ہے یہ ان کی ذمہ داری کے اندر شامل ہے. یہ ہے دین کی وہ جامع تعریف جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی ہے. اس دین کے معاملے میں کسی قسم کا کمپرومائز کہ اس کے کچھ حصوں کے اوپر عمل کیا جائے اور کچھ حصوں کو چھوڑ دیا جائے یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اگر یہ ممکن ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف مواقع پہ مشرکین کی طرف سے، کفار کی طرف سے اس کی پیشکش کی گئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہر پیشکش کو ٹھکرا دیا. اس معاملے میں قرآن کی ہدایت کیا ہے؟ سورہ مائدہ کی ایک آیت ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اے پیغمبر، ان کے درمیان اس قانون کے مطابق فیصلہ کرو جسے اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، اور اس بات سے ہوشیار رہو کہ کہیں یہ لوگ تم کو اس دین ہدایت کے کسی جز سے غافل کر کے فتنہ میں نہ ڈال دیں. دیکھیے یہ جو آخری الفاظ ہیں کیا ہیں، وَحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اس بات سے ہوشیار رہنا کہ لوگ تمہیں اس دین کے کسی جز سے غافل کر کے کہ یہ معاملہ تو کوئی اتنا ضروری نہیں ہے، اس کو چھوڑ دے تو کیا فرق پڑتا ہے، اس کسی جز سے تمہیں غافل کر کے تمہیں کسی فتنے میں نہ ڈال دیں. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گروہ آئے، ایک بڑے خاندان کی ایک خاتون جو ہے وہ چوری کر بیٹھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش لے کر لوگ آ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اتنے بڑے خاندان کی عورت ہے، کیا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو سمجھایا اور اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اس میں اتفاق سے اس کا نام بھی فاطمہ تھا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالا جائے گا، کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اب آج آپ اپنے معاشرے کا اور پوری دنیا میں امت کا حال دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دین کے کسی جز کو بھی اگر تم چھوڑ دو گے تو تم فتنے میں پڑ جاؤ گے، تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے، تمہارے اوپر وبال آ جائے گا. آج امت کے اوپر جو وبال آیا ہوا ہے وہ دین کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے. ہم مغربی معاشروں کی اور غیر مسلم حکمرانوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پورے کا پورا دین چھوڑنے کے لیے تیار بیٹھے. میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، جس چیز کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم دعوت دے رہے ہو، یہ چیز مشرکین کو بڑی سخت ناگوار گزرتی ہے. کیا چیز تھی وہ؟ کہ ان اقیم الدین، دین کو قائم کرنے کی بات اگر تم کرتے ہو تو یہ ان کو بڑی سخت ناگوار گزرتی ہے. اگر آج ہم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک مکمل نظام حیات ہے اور اس نظام حیات میں زندگی کی تمام اقدار اس کے دائرے کے اندر رہ کر مقرر کی جائیں گی، اللہ اور رسول کی ہدایات کے مطابق ہم زندگی بسر کریں گے، ہمارے پاس ایک غیر سودی معاشی نظام ہے، اس لیے کہ دین اسلام کی روح سے سود کھانا اور کھلانا اللہ اور رسول سے اعلان جنگ ہے، اور مسلمان کو اللہ اور رسول سے جنگ نہیں کرنی چاہیے، لیکن کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر مسلمان. اور اسی طریقے سے اگر ہم چور کے ہاتھ کاٹنے کی بات کریں تو پھر قبر علی المشرکین، یہ مشرکوں کو گوارا نہیں ہے، یہ کافروں کو گوارا نہیں ہے. اگر ہم شرابوں اور زانیوں کے اوپر حد جاری کریں تو یہ ان کو گوارا نہیں ہے. لیکن میرے بھائیوں، جس طرح حج کا اجتماع ہوتا ہے بہت بڑا اجتماع، اسی طریقے سے اگر تبلیغ کے بہت بڑے بڑے اجتماعات ہونے لگیں تو اس پہ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر ان کو اعتراض ہے تو اس پہ کہ مسلمان اس چیز کا دعویٰ لے کر اٹھیں کہ ہمارے پاس ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، لہذا تم خود اندھیرے کے اندر بھٹک رہے ہو، تمہارے پاس کوئی روشنی نہیں ہے ہمیں دینے کے لیے، روشنی اگر ہے تو اللہ کی کتاب اور سنت رسول کے اندر ہے. اس بات کا دعویٰ لے کر جو لوگ اٹھیں گے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ قبر عالم شرکین ماتا دو ملے گی، اگر اس چیز کی تم دعوت دو گے تو یہ ان کو بڑی سخت ناگوار گزرے گی. آج بھی آج دیکھ لیجیے، جو لوگ، جو تنظیمیں، جو جماعتیں، جو افراد اس بات کے دعوے دار ہیں، وہی کفر کی آنکھوں کے اندر جو ہے وہ کھٹک رہے ہیں، بلکہ ان کے ایجنٹ جو نام نہاد مسلمان ہیں ان کی آنکھوں کے اندر بھی وہی کھٹک رہے ہیں. تو میرے بھائی، ابھی آپ دیکھیے، میں دو تین دن پڑھے اخبار کے اندر پڑھ رہا تھا کہ سندھ کے اندر زہریلی شراب پی کر کچھ لوگ مر گئے. اخبار کے اندر آپ کو یہ چیز بھی پڑھنے کے لیے ملے گی کہ غیر قانونی شراب پکڑی گئی، اس کا مطلب یہ کہ کچھ شراب قانونی بھی ہے. یہ چیزیں کس ملک کے اندر، یہ اخبارات کے اندر شہ سرخیوں کے ساتھ چھپتی ہیں جو ملک اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا. قانونی شراب کون سی ہے؟ شراب کو اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام قرار دے دیا، جوئے کو اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام قرار دے دیا، لیکن ہماری حکومتیں لاٹریوں کے ذریعے سے اور مختلف دوسرے ذریعوں سے پوری قوم کو جوا کھلا رہی ہیں، اس کی طرف ترغیب دے رہی ہے، ٹی وی کے اندر، اخبارات کے اندر اس کے اشارات چھپتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور ان کو جائز سمجھتے ہیں کہ یہ غیر قانونی شراب ہے، اگر حکومت نے پرمٹ جاری کر دیا ہو تو وہ قانونی شراب ہے. یعنی حکومت نعوذ باللہ خدا اور رسول کے قانون کو تبدیل کرنے کا اختیار رکھتی، ایسا ہی ہے نا ہمارے معاشرے کے اندر. تو جو لوگ اپنے آپ کو اس کا اہل سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا اختیار ہے کہ ہم اس کی قانون سازی کریں کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، ان سے قرآن یہ پوچھتا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے قانون کو چھوڑ کر فیصلے کرتے ہیں اپنی مرضی اور منشا کے مطابق، لوگوں کی خواہشات کے مطابق، وہ یا تو کافر ہیں، دوسری جگہ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یا تو وہ ظالم ہیں، تیسری جگہ فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یا تو وہ فاسق و فاجر ہیں. تو میرے بھائیو، دین ایک اکائی ہے، اس کو ٹکڑوں اور اجزاء کے اندر تقسیم نہیں کیا جا سکتا، اور پوری دنیا کے اندر جو مسلمان ایسا کر رہے ہیں تو پھر اس کی ہمیں سزا بھی مل رہی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم اللہ کی کتاب کے جو احکامات ہیں، جو کچھ اللہ نے اس کتاب کے اندر تمہیں حکم دیا ہے، اس میں سے بعض پر تم ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو، بعض کا کفر کرتے ہو؟ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں دستور کے اندر ایک چیز لکھی ہوئی ہے، شاتم رسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا مرتد اور واجب قتل ہے. آپ دیکھیں کہ مغربی دنیا سے اس کے اوپر اعتراضات آ رہے ہیں اور ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے ان کی خواہشات کے مطابق ترمیم کی جائے گی. یعنی ہم دین کو ان کی خواہشات کا تابع بنانا چاہتے ہیں. یہ کون سا دین ہے؟ جبکہ اللہ کے رسول کو کیا بات حکم ہوئی کہ اس دین کے کسی جز کو بھی ان کی خواہش کے اوپر عمل کرتے ہوئے اگر تم چھوڑ دو گے تو اس کا بہت بڑا وبال تمہارے اوپر آئے گا. تو آج وہی وبال ہے جو ہمارے اوپر آیا ہوا ہے. اللہ فرماتا فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم اللہ کی کتاب کے کچھ اجزاء پر، کچھ حصوں پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، اگر تم نے خدا کے دین کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا تو پھر اللہ تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کرے گا؟ خزی فی الحیات الدنیا، دنیا میں تمہیں ذلیل و خوار کر دے گا۔ ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن اللہ تمہیں شدید ترین عذاب دے گا۔ دنیا کی سزا تو ہم بھگت رہے ہیں خدا کے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔ تو میرے بھائیو، دین کے اس واضح تصور اور دین کی دعوت کے اس بنیادی اصول کی بات ہے، میں یہ بات بھی آپ کے سامنے واضح کرتا چلوں کہ دعوت دین کی اسی اہمیت کے پیش نظر جماعت اسلامی نے اس دعوت کو تین نکات کے اندر بیان کیا ہے، جو انتہائی جامع طور پر دین کی اس پوری دعوت کے خلاصے اور نچوڑ کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ دین کی اسی تعریف کے مطابق جماعت لوگوں کو یہ دعوت دیتی ہے کہ پوری زندگی میں اللہ کی بندگی اور غلامی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کی جائے۔ یہ پہلا نقطہ ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اپنی زندگیوں سے دو رنگی کو ختم کر کے صبغت اللہ کا رنگ اختیار کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ صبغت اللہ کا رنگ کیا ہے؟ کہ ہمارے افراد پر، ہمارے معاشرے پر، ہمارے نظام تعلیم پر، ہماری عدالتوں پر، ہمارے لین دین اور ہمارے کاروبار پر، ہمارے جو قاضی اور جج ہیں ان پر، ہمارے جو رعایا ہے اور ہمارے جو حکمران ہیں ان پر، اور ہمارے علماء اور ہمارے سیاستدانوں پر، اور زندگی کے تمام لین دین اور معاملات پر، اور خوشی اور غمی کے رسم و رواج پر، صرف و صرف ایک ہی رنگ غالب ہو، اس کا نام صبغت اللہ ہے۔ جماعت اسلامی یہ دعوت دیتی ہے۔ اس کی دعوت کا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اللہ کے رنگ کو زندگی کے ہر شعبے کے اوپر غالب کر دو، اور دو رنگی اور منافقت جو ہے اس کو ترک کر دو۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ خدا کی بندگی سے منحرف لوگوں کو دنیا کی رہنمائی اور فرمان روائی کے منصب سے ہٹا دو، اور دنیا کے زمام کار مومنین صالحین کے ہاتھوں میں دو، تاکہ زندگی کی گاڑی ٹھیک ٹھیک اللہ کی بندگی کے راستے پہ چل سکے۔ اس لیے کہ جب اقتدار اور قوت اور طاقت جو ہے وہ ایسے لوگوں کے پاس ہے جو خود اس دین کے اوپر چلنا نہیں چاہتے، تو بتائیے کہ ان کے ماتحت جو رعایا ہے، جو لوگ ہیں، جو پبلک ہے، جو عوام ہیں، وہ اللہ کی بندگی اور غلامی کیسے کریں گے؟ کیا ہمارے معاشرے میں ممکن ہے کہ ایک آدمی اپنی پوری زندگی کو اسلام کے سانچے میں ڈال کر زندگی بسر کرے؟ کیسے کرے گا؟ چوروں کو، زانیوں کو، شرابیوں کو، ڈاکوں کو، سود کھانے والوں کو کون سزا دے گا جب تک ایک اسلامی نظام حکومت نہیں ہوگا؟ اس لیے جماعت کی دعوت کا تیسرا نقطہ یہ ہے کہ زمام کار، قیادت، اقتدار اور اختیار ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہو جو خود خدا سے ڈرنے والے، اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے والے، اور اللہ کے دین کو عملاً نافذ کرنے والے ہوں۔ خود قانون سازی، قانون بنانے کا اختیار ان کے پاس نہ ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی ہدایات کی روشنی میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نظام کو نافذ کرنے اور چلانے والے ہوں۔ اب میں آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ دین اور اس دین کی دعوت کا جو تصور میں نے آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں رکھا ہے، اس کی دعوت کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی اس دعوت کو بندوں تک پہنچانے کے لیے جن ہستیوں کا انتخاب کیا وہ انبیاء اور رسول ہیں۔ تو اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو چنا۔ تو یہ انبیاء اور رسولوں کا کام ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ دوسرے نمبر پہ اگر آپ دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو اس کام کے لیے منتخب کیا وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا، منتخب کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر تعلیم و تربیت حاصل کریں اور اللہ کے دین کی دعوت اور اللہ کے دین کے پیغام کو دنیا کے اندر پھیلائیں۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کام کی اہمیت اس لحاظ سے بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کا فرض منصبی ہی دعوت کا کو قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ فرمایا، ولتکن منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، اور تمہیں بہترین امت ہونے کا جو شرف حاصل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تم خیر کی طرف دعوت دینے والے ہو، تم بلائی کا حکم کرنے والے ہو، تم برائی سے منع کرنے اور روکنے والے بنائے گئے ہو۔ یہ تمہارا مقصد وجود ہے تمہاری اجتماعیت کا اور تمہارے ایک بہترین امت ہونے کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے یہ دو شرطیں عائد کر دی ہیں خیر امت بننے کے لیے، بلائی کا حکم کرو اور برائی سے منع کرو، اگر تم یہ کام نہیں کرتے ہو خیر امت سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ تو ہمارا مقصد وجود یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بلائی اور خیر کی دعوت دیں اور برائی سے منع کریں اور روکیں۔ تیسری چیز اس کام کی اہمیت کے حوالے سے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم دعوت کا کام کریں۔ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ، لوگوں کو بلاؤ اللہ کی طرف، ادعو الی سبیل ربک، بلاؤ لوگوں کو اللہ کی طرف، بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ، حکمت کے ساتھ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بہت بڑے عظیم اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ لوگوں، میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات کے اجتماع سے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا ہے، تم اس بات کی گواہی دے رہے ہو، تو اب تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، اب تم میں سے جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان تک اس دین کو پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں، قیامت تک آنے والے انسان، ان لوگوں کے ذریعے سے جن تک یہ دین پہنچتا جائے گا قیامت تک یہ دوسروں تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ فرمایا بلغنی والو آیا، یہ تبلیغ دین کسی ایک فرد کی، کسی ایک گروہ کی، کسی ایک جماعت کی، کسی مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے، پوری امت کی ذمہ داری ہے، ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ جس کو ایک آیت معلوم ہے، اللہ کے رسول کا ایک حکم معلوم ہے، وہ آگے اسے پہنچائے، دوسروں تک پھیلانا اور پہنچانا، یہ ہمارا مقصد وجود ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ چوتھی اس کی اہمیت یہ ہے کہ دنیا میں بے شمار دعوتیں ہیں لیکن اللہ نے اسی دعوت کو سب سے بہترین دعوت قرار دیا۔ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس شخص سے بہتر دعوت کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ تو اس سے یہ بات ہی ثابت ہوتی ہے کہ دعوت خالصتاً اللہ کی طرف ہو، اللہ کی کتاب کی طرف ہو، سنت رسول کی طرف ہو، اللہ کے دین کی طرف ہو، کسی گروہ کی طرف، کسی شخصیت کی طرف، کسی مسلک کی طرف، کسی خاص مکتب فکر کی طرف نہیں، دعوت الی اللہ۔ فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال انی من المسلمین، اور مسلمان ہونے کی وجہ سے یہ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، اور یہ بہترین بات ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعوت کا کام کرنے والوں کو کتنا بڑا اعزاز عطا کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ کا مددگار، یہ ضعیف اور کمزور سا انسان، لیکن چونکہ یہ اللہ کا کام ہے کہ اللہ اپنے بندوں تک ہدایت کا پیغام پہنچائے، اللہ نے یہ ذمہ داری خود لی ہے کہ وہ بندوں کو ہدایت کا انتظام کرے گا رسولوں کے ذریعے سے۔ اب نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب جو لوگ انبیاء اور رسولوں کے طریقے کے اوپر عمل کرتے ہوئے، ان کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کے اس دین کو لوگوں تک پہنچائیں، اللہ فرماتا ہے کہ وہ میرے مددگار ہیں، کہ وہ میرا کام کر رہے ہیں۔ کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ، اس سے بڑا اعزاز کون سا ہو سکتا ہے؟ تو اس اعزاز کی خاطر، اس مرتبے اور مقام کی خاطر، دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں احفظ اللہ یحفظ، اس کا بالکل اگر لفظی ترجمہ آپ کریں تو کیا ہوگا، احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کرو، یحفظ وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کیا ہے؟ اللہ کے دین کے محافظ بن کر کھڑے ہو جاؤ، اللہ تمہارا محافظ بن جائے گا۔ آج ہماری حفاظت کی ذمہ داری سے اللہ دست بردار ہو گیا، کیوں؟ ہم نے اللہ کے دین کی حفاظت چھوڑ دی، اللہ نے ہم دین، اللہ کے دین کی قیام کی جدوجہد کو ہم نے ترک کر دیا، دعوت دین کا کام ہم نے چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کی کیا پرواہ ہے کہ ہم دنیا کے کس گڑے کے اندر، بستی اور گراوٹ کے اندر گرے ہوئے ہیں، اس لیے کہ جو ہماری ذمہ داری تھی وہ ہم پوری نہیں کر رہے ہیں۔ جو ہمارا مقصد وجود تھا اس کی ہم نفی کر رہے ہیں. جو چیز بھی اپنے مقصد وجود کو پورا نہ کرے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ نے یہ گلاس خرید کر رکھا ہوا گھر کے اندر, اسے دھو کر رکھتے ہیں, الماری کے اندر سجاتے ہیں, اس کی حفاظت کرتے ہیں. کیوں؟ کہ اس کے اندر آپ پانی ڈال کر پیتے ہیں, شربت ڈال کر پیتے ہیں. اگر گلاس کے اندر آپ پانی اوپر سے ڈالے اور نیچے سے نکل جائے تو اس کو اٹھا کر آپ کوڑے کرکٹ کے اندر پھینک دیں گے. اس لیے کہ جس مقصد کے لیے یہ بنایا گیا وہ مقصد یہ پورا نہیں کر رہا ہے. میرے بھائیوں, جس مقصد کے لیے یہ امت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھائی ہے, اگر یہ اپنے مقصد وجود کی نفی کرتی ہے اور اس کام کو نہیں کرتی جس مقصد کے لیے اللہ نے اس امت کو بنایا ہے, تو اس امت کی کوئی حیثیت دنیا کے اندر باقی نہیں رہتی. ہمارے جتنے اعزازات ہیں, تم بہترین امت ہو, تم اللہ کے مددگار ہو, واجتباکم, اللہ نے تمہیں چن لیا ہے, تم منتخب لوگ ہو. آج دنیا کے اندر ذلت, رسوائی, خاری سب کچھ ہمارے سروں کے اوپر مسلط ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اپنے مقصد وجود سے منحرف ہو گئے ہیں, ہم نے اپنا اصل کام جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے. تو میرے بھائی, پانچویں بات یہ کہ اس کام کی اہمیت اس لحاظ سے بھی ہے کہ نجات کا راستہ ہی یہی ہے, اس کے علاوہ بچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے. جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بات ذکر کی ہے, تین گروہوں کا ذکر ہو رہا ہے. اس بستی کو تین گروہوں کے اندر تقسیم کر دیا گیا. ایک گروہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعلانیہ نافرمانیاں کر رہا ہے. دوسرا گروہ وہ ہے جو خاموش مایوس ہو کر بیٹھ گیا ہے, اب یہ لوگ اصلاح کے قابل نہیں ہیں, اب اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. اور تیسرا گروہ کیا ہے؟ وہ تیسرا گروہ جو ہے وہ ان اللہ کے نافرمانوں کو تنبیہ کر رہا ہے, ان کو وارننگ دے رہا ہے, ان کو منع کر رہا ہے اور ان کو روک رہا ہے. اب اللہ کا فیصلہ سنیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینهون عن السوء, پھر جو نصیحت میں نے ان کو کی تھی, میں جو تاکید میں نے ان کو کی تھی, جن لوگوں نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا, ان لوگوں کو جو منع کرنے اور روکنے والے تھے, انجینا الذین ینهون عن السوء, برائیوں سے منع کرنے اور روکنے والوں کو ہم نے نجات دی. اور پھر کیا ہوا؟ واحدنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون, اور باقی جو ظالم لوگ تھے, اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے فسق و فجور کی وجہ سے ہم نے ان کو بڑے دکھ دینے والے, بڑے تکلیف دہ عذاب کی گرفت میں لے لیا. فلما تومنوا عنہ قلنا لهم كونوا قردة خاسئین, اور وہ اعلانیہ خدا کی نافرمانیاں کرنے والا گروہ جو ہے اللہ نے ان کی شکلوں کو بدل کر ان کو جو ہے کیا بنا دیا؟ بندر بنا دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ آیا کس صورت میں؟ کہ انجینا الذین ینهون عن السوء, صرف دعوت کا کام کرنے والوں, برائی سے منع کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے عذاب سے بچا لیا. ایک حدیث مبارکہ جس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور بیحقی نے فی شعب الایمان میں اس کو روایت کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو ایک بستی کی طرف بھیجا کہ اس کے اوپر عذاب بھیج دیا جائے, اس بستی کو بستی کے رہنے والوں پر الٹ دیا جائے. جبریل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ یا رب العالمین, اس بستی میں تیرا ایک بندہ ایسا ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے میں جتنی دیر لگتی اتنی دیر کے لیے بھی تیری نافرمانی نہیں کی, اس کو کیسے بچایا جائے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم سنیے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بستی کو الٹ دو اور اس کو بھی ان کے ساتھ الٹ دو. کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا, فَإِنَّ وَجْحَهُ لَمْ يَتَمَعَرْ فِي سَاعَةٌ قَطْ, کبھی اس کے ماتھے کے اوپر شکن نہیں پڑی برائی کو دیکھ کر. تو اللہ نے فرمایا کہ اس بستی کو الٹ دو اور اس کو بھی ساتھ میں الٹ دو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے زائدوں اور عبادت گزاروں کی ضرورت نہیں جو کسی کونے خدرے کے اندر بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہیں. اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر حق اور باطل کا مارکا برپا ہو اور اہل حق اٹھ کر کھڑے ہوں, باطل کو نیچا دکھانے کے لیے اور حق کو سربلند کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں اور اپنا سب کچھ لگا دیں اور کھپا دیں. دیکھیے, بستی الٹ گئی اور اس کے اندر اس شخص کو بھی الٹ دیا گیا بستی کے ساتھ جس نے کبھی تلک جھپنے میں جتنی دیر لگتی اتنی دیر کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی. میرے بھائیو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع بقلبہ فذلک اضعف الایمان, جب تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو کیا کرے, اس کا حصہ بن جائے, خود اس کے اندر شریک ہو جائے. فرمایا نہیں, اس کو ہاتھ سے روکے, اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا ہے, حالات سازگار نہیں ہیں, تو زبان سے اس کی مذمت کرے. اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر کمزور اور ضعیف ترین ایمان, جو ایمان دنیا کے اندر کوئی نتیجہ پیدا نہیں کر سکتا, کم از کم وہ ایمان یہ ہے کہ پھر اس برائی سے خود کنارہ کشی اختیار کر لے. اور ایک اور روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, مجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی کسی امت میں مبعوث فرمایا تھا, اس کی امت میں اس کے ایسے مددگار
اور ساتھی ضرور رہے ہیں جو اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے اور اس کے احکامات کا اتباع کرتے، پھر ان کے بعد ایسے برے جانشین پیدا ہوئے جو باتیں وہ کرتے جن پر خود عمل نہ کرتے اور کام وہ کرتے جن کا ان کو حکم نہ ملا ہوا تھا، پس جس نے ان سے ہاتھ سے جہاد کیا وہ مسلمان ہے۔ جو لوگ اللہ کے دین کے بجائے اللہ کی نافرمانیوں جو ہے وہ کرنے لگیں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا راستہ چھوڑ دیں، اللہ کے دین کو چھوڑ کر دوسرے باطل ادیان کے اوپر چلنا شروع کر دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ان سے اپنے ہاتھ سے جہاد کیا وہ مومن ہے، جس نے ان سے اپنی زبان سے جہاد کیا وہ مومن ہے، اور جس نے اپنے دل سے ان کے ساتھ جہاد کیا وہ بھی مومن ہے۔ لیکن اس کے بعد فرمایا لیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ جو لوگ منکرات کے خلاف، جو لوگ منکرین کے خلاف، جو لوگ خدا کے باغی اور نافرمانوں کے خلاف نہ تو اپنے ہاتھ سے جہاد کر رہے ہیں نہ اپنی زبان سے جہاد کر رہے ہیں، نہ دل اور زبان سے کوئی منصوبہ بندی اس کے لیے کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف کیسے جو ہے وہ جو ہے وہ جہاد بلند کیا جائے، فرمایا پھر وہ جو بس ذرہ برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی قوم میں خدا کی نافرمانی ہوتی ہو اور اس میں ایسے لوگ موجود ہوں جو اس کو بدل سکتے ہوں، پھر وہ اس کو نہ بدلیں تو بہت جلد اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب عام بھیج دے گا جس سے خواص بھی نہ بچ سکیں گے۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی اجتماعیت میں مسلحین کی دعوت اور جد و جہد کے باوجود مفسدین کا غلبہ رہے، مسلحین کی کوشش کے باوجود مفسدین کا غلبہ رہے، اور وہ قوم اپنے طرز عمل سے ثابت کر دے کہ اب اس کے پاس کوئلے ہی رہ گئے ہیں، تو پھر زیادہ دیر نہیں لگتی کہ وہ بٹی سلگا دی جاتی ہے جو ان کوئلوں کو پھونک کر رکھ دیتی ہے۔ خدا نہ کرے ہمارے ملک پہ اور اس امت پہ ایسا وقت آئے کہ جب مسلحین کی آواز سدا بسہرا ثابت ہونے لگے، اور پھر اس کے بعد جو انجام ہو وہ آج شاید بعض ملکوں میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر بچنے کا کوئی راستہ ہے تو صرف اور صرف یہ کہ اپنے آپ کو مسلمان بنائیں اور اس اسلام کی دعوت کو دوسروں تک پہنچائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ نجات کا راستہ یہی ہے کہ اسلام کو اختیار کر لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نجات کے راستے کی وضاحت ایک مثال کے ذریعے سے دی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کچھ لوگ قرآن اندازی کے ذریعے ایک کشتی میں سوار ہوئے، کچھ اس کے اوپلے حصے میں بیٹھے، کچھ اس کے نیچے اس نچلے حصے میں بیٹھے۔ اب جو نیچے والے ہیں یہ پانی لینے کے لیے بار بار اوپر جاتے ہیں، تو پھر انہوں نے سوچا کہ یہ اوپر جا کر بار بار اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ ہم اس کشتی کے پیندے میں ایک سوراخ کر لیں، ایک پھٹا اکھاڑ لیں، تو پانی نیچے سے آنا شروع ہو جائے گا تو اوپر جانے کی بار بار ہمیں تکلیف نہیں کرنی پڑے گی۔ دیکھیں تخریب کار جو ہے نا وہ ایسے ہی منصوبے بنایا کرتے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر کئی ایسے منصوبے بنے کہ ملک کی اس کشتی کے جو ہے کہیں پھٹے اکھاڑے گئے، کئی دفعہ اس کے اندر پانی آیا بلکہ یہ ڈوبا اور آدھے سے زیادہ جو ہے وہ ڈوب گیا۔ اب اس کو ڈبونے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں، اگر کوئی نجات کا راستہ ہے اور امت کی نجات کا راستہ بھی یہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو نیچے والوں نے منصوبہ بنایا ہے اگر اوپر والے ان کا بر وقت ہاتھ نہیں پکڑتے ہیں اور ان کو منع نہیں کرتے ہیں، ان کو برائی سے نہیں روکتے ہیں، تو جب یہ نیچے سے جو ہے اس کشتی کے اندر سوراخ کریں گے اور پانی آئے گا تو جب یہ کشتی ڈوبے گی تو کیا اوپر والے اس بنیاد پہ بچ جائیں گے کہ ہم اس برائی کے اندر شریک نہیں تھے؟ وہ اس بنیاد پہ ڈوب جائیں گے کہ انہوں نے نیچے والوں کا ہاتھ نہیں پکڑا، ان کو برائی سے نہیں روکا، ان کو نیکی کی طرف دعوت نہیں دی، برائی سے منع نہیں کیا، اس بنیاد پہ وہ بھی ڈوب جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ غیر جانبداری، یہ حقیقت میں منافقت کا دوسرا نام ہے۔ کوئی غیر جانبداری نہیں ہے، حق اور باطل کے مارکے میں دو ہی گروہ ہیں، جو غیر جانبدار ہیں ان کا ساتھ باطل کے ساتھ ہے۔ صرف نجات کا ایک ہی راستہ ہے کہ اہل حق کے ساتھ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہرگز نہیں، تم نیکی کا ضرور حکم کرتے رہو گے اور برائی سے روکتے رہو گے، ظالم کا ہاتھ ضرور پکڑو گے، اس کو حق کی طرف لاؤ گے، لانے پر اس کو حق کی طرف آنے پر مجبور کرو گے۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو ایک جیسا کر دے گا، تمہارے دلوں کو مسخ کر دے گا، اور تم پر بھی ویسے ہی لعنت کرے گا جیسے اس نے بنی اسرائیل پہ لعنت کی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ کیسے لعنت کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں بگاڑ کیسے پیدا ہوا؟ فرمایا کہ ایک آدمی برائی کرتا تھا، دوسرا اس کو جا کر منع کرتا تھا، جب وہ دیکھتا تھا کہ بار بار منع کرنے کے باوجود یہ برائی نہیں چھوڑ رہا ہے تو اب اس کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ اس سے کنارہ کشی اختیار کرتا، اس سے قطع تعلق کرتا۔ روزانہ ہم دعائے قنوت کے اندر کیا پڑھتے ہیں؟ نخلاؤ ونترو کو مئی یف جو رخ، یا اللہ ہم تیرے باغیوں اور نافرمانوں فسق و فجور والوں سے تعلق توڑتے ہیں۔ یہ طرز عمل پھر ہونا چاہیے. تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ ان کو منع کرتے تھے, جب وہ باز نہیں آتے تھے تو پھر یہ ان کے ساتھ جا کر بیٹھتے تھے, ان کے ساتھ کھاتے پیتے تھے, ان کے ہم نوالا ہم پیالہ بنتے تھے, ہم نشین بنتے تھے, پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو مسخ کر کے ایک جیسا کر دیتا تھا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ اپنی لعنت بھیجتا تھا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی, لوئن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون. ان کی نافرمانی اور فسق و فجور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کی زبان سے ان کے اوپر لعنت بھیجی. اس لعنت کا سبب کیا تھا؟ فرمایا قانو لا یتناہون ام منکرن فعلوہ, جب ان کے سامنے برائی ہوتی تھی لا یتناہون, اس منکر سے وہ روکتے نہیں تھے, منع نہیں کرتے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت بھیجی. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہی کام تم بھی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر بھی لعنت بھیجے گا. لعنت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری, اللہ کی رحمت سے انسان بعید ہو جاتا ہے. میرے بھائیو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, تم ضرور معروف کا حکم دو, منکر سے منع کرو, ورنہ وہ وقت دور نہیں کہ اللہ تم پر اپنے عذاب کو نازل کر دے, اس وقت تم مجھ سے دعائیں کرو گے لیکن تمہاری دعائیں نہیں سنی جائیں گی. آج ہماری دعاؤں کے اندر کوئی اثر ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ کیوں دعائیں قبول نہیں ہو رہی؟ ہم نے دعوت کا کام چھوڑ دیا, ہم نے لوگوں کو بلائی کی طرف بلانا چھوڑ دیا, ہم نے لوگوں کو برائی سے منع کرنا چھوڑ دیا. ترمذی کی یہ روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں, فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کھائے, ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے اور معروف کا حکم نہ کرے اور منکر سے منع نہ کرے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہم میں سے نہیں سے کیا مراد؟ امت مسلمہ میں سے نہیں ہے. وہی بات جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمائی تھی نا, کہ اگر بلائی کا حکم نہیں کرو گے, برائی سے منع نہیں کرو گے تو امت سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کو بھی احمد اور ترمذی نے روایت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی بات اس امت مسلمہ کا منصب عطا کیا, خیر امت کا. اس کے بارے میں قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ثم جعلناکم خلائف الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون. دیکھیے کتنی بڑی وارننگ اور انتباہ ہے کہ جن لوگوں کو اس منصب سے ہٹایا گیا جن کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انی فضلتکم علی العالمین, بنی اسرائیل میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی, ان فضیلت والوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اترا, بغضب علی غضب. جب خدا کا غضب اترا اللہ تعالیٰ لوگوں پر آیا, تو پھر ہمیں جب اس امت کو اس مقام پہ کھڑا کیا تو اللہ نے ارشاد فرمایا لننظر کیف تعملون. اب اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم بھی ان جیسے عمل تو نہیں کرو گے, تم کیا طرز عمل اختیار کرو گے. تب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اس راستے پہ تو نہیں جا رہے ہیں جس راستہ پہ یہود و نصارہ چلے. میرے بھائیو, یہ دعوت کا راستہ, یہ اقامت دین کا راستہ, یہ اللہ کی طرف بلانے کا راستہ, یہ راستہ یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے, یہ جدوجہد کا راستہ ہے. یہ استقامت چاہیے اس راستے پہ چلنے کے لیے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے, آپ بیت اللہ کی دیوار سے ٹیک لگائے, اب دعا کیوں نہیں کرتے اللہ ان پہ اپنا عذاب نازل کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے. حضور نے فرمایا کہ خباب خدا کی قسم تم جلدی کر رہے ہو, تم سے پہلے جو لوگ اس اللہ کے دین کی طرف بلانے والے تھے ان کے اندر گاڑا گیا, ان کے جسم کے جو ہے آرو سے چیر کر دو حصے کیے گئے, لیکن وہ اس راستے سے نہیں ہٹے, تم جلدی کر رہے ہو. سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت اسلامی کی تاسیس کے بعد 1945 میں, یعنی ابتدائی دور کی بات ہے, تقریر کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی تھی, ہو سکتا ہے ہم آرو سے چیر ڈالے جائیں, ہو سکتا ہے ہم گلیوں میں گھسیٹے جائیں, ہو سکتا ہے ہمیں انگاروں پہ لٹایا جائے, ہمارے جسموں کو چیل اور کوبے نوچیں. یہ بات گویا کہ بالکل واضح کر دی کارکنان کے سامنے کہ یہ راستہ ہی ایسا راستہ ہے کہ اس راستے پہ استقامت کی ضرورت ہے. ڈاکٹر نذیر شہید کا نام آپ نے سنا ہوگا, فرماتے ہیں یہ راہ کانٹوں کی راہ ہے. کون سی راہ؟ دعوت دین کی راہ, انبیاء علیہ السلام کی راہ. یہ راہ کانٹوں کی راہ ہے, لیکن اس راہ پر چل کر تم ایسے سرسبز و شاداب باغ میں پہنچو گے جس میں کبھی خزاں نہیں آئے گی اور ہمیشہ پھلتا پھولتا رہے گا, جس میں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہوں گی. جس نے اس کانٹوں بری راہ سے کنارہ کشی اختیار کر لی, وہ کبھی نعمتوں بری جنت میں نہیں پہنچ سکتا. کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے اللہ کی جنت اور اس کی رضا تک پہنچنے کے لیے. اگر کوئی راستہ ہوتا تو انبیاء علیہ السلام اس راستے پہ چلتے اور ان کو اللہ کی رضا جو ہے تکلیفیں اور مصیبتیں اور سختیاں جھیلنے کے بغیر, دعوت کا کام کیے بغیر ان کو اللہ کی رضا اور جنت ملتی. تو اگر انہیں یہ کام کرنا پڑا اور اس طرح کرنا پڑا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر بیٹھی کہ اللہ کا رسول, اوخر سے کوئی سخت دن بھی آپ کے اوپر گزرا جہاں آپ کے دندانے مبارک شہید ہو گئے, جہاں آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ عائشہ, ہاں اوخر کا دن بہت بڑا سخت تھا, لیکن جو تیری قوم نے طائف کے دن میرے ساتھ کیا وہ میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا، وہ دن میرے لیے بڑا سخت تھا۔ یہ مرحلہ کیوں آیا تھا؟ دعوت دین کے راستے میں یہ مرحلہ آیا تھا نا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں سے جب مایوس ہو گئے کہ یہاں کوئی خیر باقی نہیں رہا، تو طائف کی طرف گئے تو وہاں آپ کے ساتھ کیا حشر ہوا؟ آپ کو پتھر مارے گئے۔ ایک بدبخت نے یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ کو آپ کے سوا کوئی نہیں ملا تھا نبی بنانے کے لیے، اور اس کے بعد اوباش گنڈوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، پتھر مارے، جسم لہو لہان ہو گیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر یہ سب کچھ ہوا اس دعوت دین کے راستے میں، تو ہم میرے بھائیوں اور بزرگوں بڑے آرام سے، بڑے سکون سے، بڑے چین سے بیٹھے ہوئے، کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ڈاکٹر نذیر شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بھی کہی تھی کہ ہم سکون اور چین سے اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے اس راستے پہ قدم ہی نہیں رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر اس پاکستان میں تم اسی دعوت کا کام کرو گے جس دعوت کا کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے مکے کی گلیوں کے اندر کیا، طائف کے اندر کیا، مدینے کے اندر کیا، تو یہی پاکستان کے گلی کوچے آپ کے لیے طائف اور مکہ بن جائیں گے۔ لوگ آپ کو گالیاں دیں گے، لوگ آپ کو پتھر ماریں گے، لوگ آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور جو لوگ اس راستے پہ چل رہے ہیں جا کر دیکھیں اسی ملک کے اندر لوگوں کے لیے پھر بھاگے، طائف کی گاڑیاں بھی ہیں، پتھر بھی ہیں، گالیاں بھی ہیں، جیلیں بھی ہیں۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، یہ راستہ اللہ کے دین کا راستہ، انبیاء علیہ السلام کا راستہ، لیکن اس راستے پہ چلنے والوں کے لیے بڑی بشارتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، اس بندے کو خوش و خرم رکھے جس نے میری بات کو سنا اور جیسا سنا ویسا ہی آگے اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ بیہقی کی روایت ہے کہ فرمایا ہے قرآن والو، قرآن کو بس اپنا تکیہ ہی نہ بنا لو، رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت کیا کرو جیسا اس کی تلاوت کا حق ہے، اس کو چار دانگے عالم میں پھیلاؤ اور خوش اعلانی کے ساتھ اس کو حض لیتے ہوئے اس کی تلاوت کرو اور اس پر غور و فکر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ فرمایا کہ اس کو چار دانگے عالم میں پھیلاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ دعوت کا کام اس امت کے لیے میرے بھائی اور بزرگوں، جسم میں خون کی وانت ہے، اگر خون گردش کرنا بند کر دے تو جسم کی موت واقع ہو جاتی ہے، اگر دعوت کا کام بند ہو گیا ہے تو اس امت کی اجتماعی موت واقع ہو جائے گی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج جو زمین کے اندر فساد برپا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی و تری کے اندر جو فساد پیدا ہو گیا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس امت نے اپنا ذمہ داری کو نبھانا چھوڑ دیا۔ اللہ کے دین کی طرف دعوت دینا، اللہ کے دین کو پھیلانا، اپنے قول اور فعل سے اس کا نمونہ پیش کرنا اور برائیوں سے منع کرنا اور روکنا، جب یہ کام چھوڑ دیا تو ظہر الفساد فی البر والبحر۔ اگر آپ مثال کے ذریعے اس بات کو سمجھنا چاہیں تو دیکھیے، یہ بلدیہ والوں کی ذمہ داری ہے صفائی کرنا، اگر ایک ہفتے کے لیے یہ شہر کے اندر صفائی کرنا بند کر دیں، اس غلاظت کے ڈھیروں کو اٹھا کر جو ہے کوڑے کرکٹ کو اٹھانا چھوڑ دیں، تو اس شہر کے اندر انسانی زندگی ممکن ہے؟ یہ تو غلاظت کا ڈھیر بن جائے گا۔ تو یہی نافرمانیاں جو آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ اس طرح پھیل پھول رہی ہیں، ان کو ہماری ذمہ داری، ہم وہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں تو معاشرہ منکرات کی آماجگاہ بن گیا ہے، زمین فساد سے بھر گئی ہے، تو ذمہ دار ہم ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ ذمہ داری لگائی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت تمہارا کیا حال مگن ہو جاؤ گے، دین کے لیے محنت کرنا چھوڑ دو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ذلت اور محکومی تمہارے اوپر مسلط کر دے گا، اور اس وقت تک تمہیں اس ذلت اور محکومی سے نجات نہیں ملے گی جب تک تم دعوت دین کا کام کرنے کی طرف واپس لوٹو گے اور پلٹو گے نہیں۔ میرے بھائیوں، اس دعوت کے کام کی فکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر تھی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ بیٹھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا ہے کہ کچھ وقت سے پہلے ہی آپ کے بال سفید ہو گئے اور آپ بوڑھے نظر آنے لگے، کیا ارشاد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا کہ ابو بکر، ہاں، مجھے سورہ ہود اور اس سے ملتی جلتی دوسری صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ یہ قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، ہمارے اوپر بڑھاپے کے اثار قبل از وقت کیوں نہیں طاری ہوتے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن سے مخاطب ہو کر قرآن کہتا ہے کہ لعل کا باخع النفس کا علی آثار من لم یؤمن بهذا الحدیث آسفا۔ آپ دعوت کا کام بھی کر رہے ہیں لیکن اس قدر آپ کو گھٹن ہو رہی ہے، اس قدر آپ اندر سے کوڑ رہے ہیں، اتنا آپ کہ یہ لوگ یہ جہنم سے کیوں نہیں بچتے؟ میرے بھائیوں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیات نازل ہوتی ہیں، یا ایھا المزمل، کیوں نازل ہوئی تھی؟ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک بھاری ذمہ داری کا بوجھ ڈالنے والے ہیں۔ کیا تھی بھاری ذمہ داری؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کی ذمہ داری۔ تو کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لرزہ طاری ہو گیا، جب آپ گھر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اوڑھاؤ، تب اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، پھر ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لرزہ اس وقت طاری ہوا جب آپ کو یہ حکم ہوا کہ قم، کھڑے ہو جائیے، فانذر وربک فکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور واقعہ ملتا ہے، آپ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ قرآن پڑھو. انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی. جب آپ اس آیت سے پہنچے فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. پھر اس وقت کیا کیفیت ہوگی کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو کھڑا کریں گے اور آپ کو ان تمام کے اوپر گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت پہ حضرت عبداللہ ابن مسعود پہنچے تو حضور نے فرمایا حسبک بس کرو بس کرو. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار رو رہے ہیں. اللہ کے رسول پر لرزہ طاری ہو رہا ہے. اللہ کے رسول زاروں قطار رو رہے ہیں کہ قیامت کے دن مجھے گواہ کی حیثیت سے کھڑا کیا جائے گا. میں اور آپ بھی تو گواہ ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ النَّاسِ. ہم بھی قیامت کے دن گواہ بن کر کھڑے ہوں گے کہ ہم نے اپنے قول و فعل سے اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچایا. ہمارے اوپر لرزہ طاری کیوں نہیں ہوتا؟ ہم کیا ہم کہتے ہیں ہمیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے. ہم اسوہ رسول کی بات بھی کرتے ہیں. ہم داعی اللہ بھی کہلاتے ہیں اور ہم دعوت اسلامی کے کارکن بھی ہیں. لیکن ہمارے اوپر کبھی کوئی لرزہ طاری نہیں ہوتا. ہمارے آنکھوں سے کبھی کوئی آنسو نہیں نکلتا. ہمارے گھروں کے اندر, ہمارے دائیں بائیں, ہمارے ساتھ کام کرنے والوں, ہمارے معاشرے کے اندر کتنی برائیاں ہیں, کتنی منکرات ہیں. لوگ دوزخ کی طرف دوڑ رہے ہیں, جہنم کی طرف دوڑ رہے ہیں. ہم کیوں نہیں ان کو پکڑ پکڑ کر پیچھے کھینچتے؟ ہم کیوں نہیں دعوت کا کام کرتے؟ ہم کیوں نہیں لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی فکر کرتے؟ میرے بھائیوں اور بزرگوں, وقت ختم ہو رہا ہے. آخری بات جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج مسلمان آپس میں اختلافات میں مبتلا ہے. بڑا اختلاف ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ. کوئی کہتا ہے اتنی داڑھی سنت ہے, کوئی کہتا ہے اتنی داڑھی سنت ہے, کوئی کہتا ہے یہ پیسے جو ہیں یہ ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے, کوئی کہتا ہے نہیں کنڈلیوں سے بھی اوپر ہونا چاہیے, کوئی کہتا ہے ہاتھ یہاں باندھنا چاہیے, کوئی کہتا ہے یہاں باندھنا چاہیے, کوئی کہتا ہے چھوڑ کر پڑھنا چاہیے. لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے جس کے اندر امت میں کبھی کسی انسان نے کوئی اختلاف کیا؟ وہ سنت ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا, اللہ کے دین کی طرف بلانا. یہ سارے انبیاء کی سنت ہے, یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس سنت کے اندر کوئی اختلاف نہیں. اٹھیے اور اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلائیے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ. اس لیے کہ سب سے اچھا کام یہی ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. تو میرے بھائی اور بزرگوں, یہ اس امت کی ذمہ داری ہے, یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے, یہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے, یہ ہر گروہ اور جماعت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. نجات کا راستہ یہی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دین بھیجا ہی اس لیے ہے کہ تمام باطل ادیان کے اوپر اس دین کو غالب کر دیا جائے. شاعر نے کہا کہ لیکن میں اور آپ وہ سعادت مند انسان کیوں نہ بنے کہ ہمارے ذریعے سے یہ اللہ کا دین دنیا کے اندر غالب ہو, ہمیں یہ سعادت حاصل ہو اور ہم اس کے لیے جدوجہد کریں اور ہم اس راستے میں اپنے آپ کو لگائیں اور کھپائیں. میں آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. حق نے کی ہیں دوری دوری خدمتیں تیرے سپرد. حق نے کی ہیں دوری دوری خدمتیں تیرے سپرد. خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے. خود سراپائے نور بن جانے سے کب چلتا ہے کام. خود سراپائے نور بن جانے سے کب چلتا ہے کام. تجھ کو اس ظلمت قدے میں نور پھیلانا بھی ہے.